Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 फरवरी 2019 लुसाका जाम्बिया में हुजूर अशरफुल फुकहा का खिताब हो रहा है, जिसे हम और आप सुनेंगे।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله على كل شيء قدير، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستو، دینی بھائیو، پہلی مرتبہ اس مسجد میں حاضر ہوا ہوں، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بارونق مسجد اور اللہ رسول اور محبوبان خدا کا ذکر سننے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور نور مصطفیٰ کی چمک دمک ہم سب کو عطا
کرے۔
ساری دنیا میں جو چمک دمک ہے وہ صرف نور مصطفیٰ کی ہے۔
بے شک بے شک۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
سبحان اللہ،
یہ بہت اچھی دعا ہے، صرف شعر ہی نہیں ہے
بے شک،
بلکہ یہ دعا ہے
بے شک۔
اگر اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ کل دل میں نورانیت بھی پیدا ہوگی۔ چمک اس سے پاتے ہیں
سب پانے والے،
سب پانے والے۔ سورج کو چمک مصطفیٰ کے نور سے ملی
بے شک،
چاند کو چمک مصطفیٰ کے نور سے ملی، ستاروں کو چمک مصطفیٰ کے نور سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء کو چمک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی
بے شک،
سارے اولیاء کو چمک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور ساری دنیا کے اندر نور مصطفیٰ کی چمک ہے۔
اسی شخص
بابو شریعہ کا ایک شعر یاد آیا،
سبحان اللہ،
فرماتے ہیں آب و دل میں نور کی پہلی کرن، آب و دل میں نور کی پہلی کرن۔ آپ کہتے ہیں پانی کو اور دل کہتے ہیں مٹی۔ حضرت آدم علیہ السلام و السلام کو جب رب نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے دنیا کے تمام علاقوں کی تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کروائی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اسے پانی سے گوندھو، پھر وہ مٹی پانی سے گوندھی گئی، اتنی گوندھی گئی کہ اس میں چپچپاہٹ اور لش پیدا ہونے لگا۔ پروردگار عالم اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام و السلام کے بدن کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، جب پورا بدن حضرت آدم کا بن چکا مٹی سے، تو فرشتوں کو رب العالمین نے حکم دیا کہ چلو میری قدرت کا شاہکار، میری قدرت کا ایک اعلیٰ نمونہ اور سیمپل تیار ہو چکا ہے، اے فرشتوں اس کی زیارت
کرو. اللہ
سارے فرشتے آئے, حضرت آدم کا بدن پاک جو مٹی سے بنا تھا, ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی, ہر طرح سے گھوم گھوم کر کے چکر لگا لگا کر کے فرشتوں نے اس مٹی کے پتلے کی زیارت. ایک بات ہے سنیو, یہاں پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنو, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے مٹی کے بدن کی زیارت کے لیے فرشتوں کو حکم دیا.
جی ہاں,
کچھ سمجھے؟ زیارت کا مسئلہ آج سے نہیں ہے.
سبحان اللہ,
ابھی آدم علیہ السلام کے بدن میں روح نہیں تھی جب سے زیارت کا سسٹم شروع ہو گیا.
سبحان اللہ,
یہ زیارت کرنا بزرگوں کے یہ نہ بدعت ہے, نہ حرام ہے, نہ جاننا جائز ہے, بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور فرشتوں کی سنت.
سبحان اللہ,
بہت سے پاک جہاں آپ حضرات جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں وہاں جا کر کے تم کو کیا ملتا ہے, غریب نواز کے ہاں جاتے ہیں تو لوگوں کو ذرا اچھا نہیں لگتا اور کہتے ہیں وہاں تو سب مٹی کا ڈھیر ہے, زیارت کرنے سے کیا فائدہ. میں ان کو بھی اور جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہاں بھی صرف مٹی تھی.
جی بے شک,
ابھی اس میں روح پیدا نہیں ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مٹی کا جو پتلا ہے اس کی زیارت کرو, زندہ تو بعد میں ہوں گے, ابھی تو اس میں روح پیدا نہیں ہوئی, مٹی کی زیارت رب کروا رہا ہے. تو چلو اگر ان بدعقیدہ کے کہنے سے ہم مان لیں کہ وہاں مٹی ہے, تو مٹی کی زیارت بھی تو پہلے ہو چکی ہے. مٹی کی زیارت کی اگر ہم کر رہے ہیں, وہاں تو ابھی روح پیدا نہیں ہوئی تھی, اس وقت زیارت کروائی گئی, اور ہمارے بزرگوں کے بدن میں تو روح آ چکی تھی, انتقال کے بعد ہم زیارت کرتے ہیں, یہ تو منشائے الٰہی ہے. کنفیوز مت ہونا, زیارت کریں کہ نہ کریں, کریں نہ کریں, یہ مسئلہ اتنا پرانا ہے, اتنا پرانا ہے کہ ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں تھا اور زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تو ایک بات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں نے بہت تعریف کی, بہت خوبصورت بدن تیار ہوا ہے. پھر پروردگار عالم نے روح سے فرمایا ایتھا روح ادخلی فی جسد آدم, اے روح آدم کے بدن میں چلی جا. روح اندر آئی اور یہاں تک پہنچی بھی کہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے روح کیوں نہیں تھی, جبکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ کیوں نہیں
بے شک,
پھر بھی پوچھ رہا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے.
بے شک,
روح نے کہا مولا میں تو نور والی ہوں اور یہ مٹی کا ہے, اس میں بڑا اندھیرا ہے, جب میں اندر گئی تو میں گھبرا گئی, اس اندھیرے گھر میں کیسے رہوں گی, کبھی اندھیرا میں نے دیکھا نہیں, میں تو نور والی ہوں, اس لیے مولا نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل جو نور میں نے سب سے پہلے پیدا کیا میرے حبیب پر, وہ نور عرش کے نیچے نور کی قندیل میں رکھا ہوا ہے, اس نور محمدی کو لے کر آؤ اور آدم کی پیشانی میں سجا دو.
سبحان اللہ,
یہ پہلا دن تھا حضرت آدم کی پیشانی میں نور کو سجا دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او خلی فی جسد آدم, اے روح آدم کے بدن میں چلی جا, جیسے ہی گئی تو پورے بدن میں داخل ہو گئی, حضرت آدم زندہ ہو گئے. وہ لوگ پہلے روح گئی نکل گئی, اب گئی تو رہ گئی, وجہ بہت سیزن کیوں رہ گئی, اب کیوں نہیں نکلی, یہ نور محمدی کا ہے.
بے شک,
تاریخ شریعہ کہتے ہیں آب و ہند
نور کی پہلی
کرن، نور کی پہلی کرن، یہ مٹی اور پانی کا پتلا، اس کے اندر نور مصطفیٰ کی پہلی کرن چمکی، اور یہ کرن چمکی تو آدم زندہ ہو گئے، اور آدم زندہ ہوئے تو ان کے زندگی سے حضرت حوا پیدا ہوئی،
بے شک.
اب داد الشریا کیا خوب فرماتے ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم
جانے
حوا،
بے
شک اللہ آدم علیہ السلام کی جان بھی آپ ہیں اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی جان ہیں، یہ چمک ہے میرے مصطفیٰ کی کہ آج پوری دنیا
چمک رہی
موجود ہے. اگر اس دن نور مصطفیٰ پیشانی میں نہ رکھا جاتا تو روح آدم کے بدن میں نہیں رک سکتی تھی، نور مصطفیٰ آیا تو روح اندر جا کر پھر نکلنے کے لیے تیار نہیں، اس بدن سے روح کو اتنی محبت ہو گئی کہ اب نکالنا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے پکڑ کے لینا، یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے، چمک اس سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمتا ہے چمکانے والے. جب آدم و حوا دونوں پیدا ہو گئے جنت میں تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت حوا سے کہاں پر، یہ یہاں کے فنکشن ہال میں نہیں، کسی منڈپ میں نہیں، کسی گھر کے اندر نکاح نہیں ہو رہا، وہ جنت کے فنکشن ہال میں اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، جبریل گواہ ہیں، میکائیل گواہ ہیں اور فرشتے برابر،
سبحان اللہ.
ہمارے باپ حضرت آدم، ہماری ماں حضرت حوا کا نکاح ہو رہا ہے. جب دونوں کا نکاح ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا بیوی سے ملاقات کرے تو رب نے فرمایا مہ یا آدم، اے آدم رک جاؤ ابھی ملاقات مت کر. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں، تو رب نے فرمایا پہلے اپنی بیوی کا مہر ادا کر. تو حضرت آدم نے عرض کیا مولا مہر کیسے ادا کر، کیونکہ اس زمانے میں نہ روپیہ تھا نہ کوچا تھا نہ ڈالر تھا نہ پاؤنڈ تھا نہ بنگال کا کٹا تھا، کچھ تو نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا مہر کیسے ادا کروں، تو رب نے جواب دیا اے آدم تمہاری نسل میں آخری زمانے میں اپنے محبوب جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا انہیں میں بھیجوں گا، ان پر تم درود و سلام پڑھو. حضرت آدم نے وہاں پر جنت کے فنکشن ہال میں نکاح کے بعد ہمارے آقا و مولا پر صلوات و سلام پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ملنے کی اجازت دی. سمجھے آپ، نکاح کے بعد صلوات و سلام پڑھنا اگر آج ہم شروع کریں تو بہت سے لوگ پڑھے لکھے جو اپنے کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ، وہ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ نکالتے ہیں. ارے میرے بھائی، ذرا تنجیدگی کے ساتھ سوچ، یہ نیا مسئلہ نہیں. جب دنیا میں کوئی رسم و رواج نہیں تھا تب صلوات و سلام رب نے پڑھوایا ہے، نکاح کے بعد یہ نیا مسئلہ نہیں، یہ بہت پرانا، اس سے پرانا کوئی مسئلہ نہیں. صلوات و سلام ہر نکاح کے بعد ضرور پڑھنا. اگر تم نے یہ رواج جاری کر دیا تو میں مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت کے نکاح کی برکت تمہارے بچے اور بچی کے نکاح میں اللہ
تعالیٰ.
حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کا نکاح ہوا اور پھر صلوات و سلام پڑھا، اللہ نے پھر دونوں کو ملنے کی
اجازت
اور پرمیشن دیا. دیکھو میاں بیوی اگر نہ ملے تو اولاد ہوگی؟ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے ملاپ سے. یہ میرے رب کا سسٹم ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ صلوۃ و سلام کی وجہ سے دی گئی. اگر بفرض محال حضرت آدم صلوۃ و سلام زندگی بھر نہیں پڑھتے, خدا کی قسم ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. جب صلوۃ و سلام پڑھا تو اجازت ہوئی. تو اے لوگو, صلوۃ و سلام کی برکت ہے ہمارے وجود کے ساتھ. یہ صلوۃ و سلام کی برکت ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے.
بے شک
لوگ صلوۃ و سلام ہی سے کرتے ہیں. عجیب معاملہ. میرے بھائی باپ کو نہیں کہتا ہوں, سوچو اور سنجیدگی کے ساتھ سوچو. صرف کسی کی بات سن کر کے اپنے اندر کنفیوژن نہ پیدا کرو. یہ صلوۃ و سلام بہت پرانی رسم ہے, اور یہ صلوۃ و سلام کا احسان ہے کہ ہم بھی ہیں, ہمارے باپ بھی ہیں, ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا سب کا وجود صلوۃ و سلام کی برکت سے ہے. چمک اس سے پاتے ہیں سب آنے والے. میرا دل بھی چمکاتے
سبحان اللہ.
یہ ہے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ, اور اسی کا نام ہے مسلک اور وہ چمک. چمک دنیا میں حضرت آدم سے شروع ہوئی, تمام انبیاء کو وہی چمک چمک ملتی آئی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا پاور فل نبیوں کو بتایا بنایا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, رب فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. عیسیٰ قوم بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, اور جب یہ آئے تو حضرت عیسیٰ نے پہلا اعلان کیا. فرماتے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. اے لوگوں, میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس بڑی بڑی نشانیاں لے کر. دیکھو قدرت کی نشانی مجھ سے ظاہر ہوگی, اللہ کی قدرت ہوگی اور میرا ہاتھ اور میری زبان ہوگی. رب کی قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوگی. کس طرح سے؟ فرماتے ہیں انی اقول لکم نعمتی کحیات الطیر فانفخی فیکون طیرا بإذن اللہ. اے لوگو, میں مٹی سے ایک پتلا بناؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. اب ذرا حضرت آدم کا پتلا بنایا رب نے, اور حضرت عیسیٰ کو بھی اجازت دی کہ اے عیسیٰ تم بھی بناؤ. وہاں جب حضرت آدم کا پتلا بن گیا تو رب نے اس میں روح پھونکی. آج حضرت آدم کو, حضرت عیسیٰ کو اللہ اجازت دے رہا ہے, پتلا بناؤ پرندے کا اور اس میں روح. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو لکم من الطین کحیات الطیر, پرندے اور بڑھ کا ایک جسم اور پتلا میں بناؤں گا. وہ انفخو فیہ, اور اس میں میں پھونک ماروں گا. فیکون طیرًا بإذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ سے کیوں کروا رہا؟ اللہ تعالیٰ تم سب کو بتانا چاہتا ہے, قدرت میری ہے, میرے بندے کے ہاتھ سے جاری ہوتی ہے. یہ میرا آرڈر ہے کہ اس لیے اللہ, اللہ کا حکم ہے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں. اور کیا نشانی تھی؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ
الأرض ويحيي الموتى بإذن الله.
اے لوگو پرندہ بنا کر اڑانا میرا کام ہے, قدرت رب کی ہے, ہاتھ میرا. ماننا پڑے گا قرآن کی آیت میں اگر کسی نے انکار کر دیا کہ امپوسیبل, تو اس کا ایمان بھی پرندے کی طرح وہ بھی اڑ جائے.
بے شک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پرندہ تو میں نے بنا دیا اور دیکھو میری قدرت. فرماتے ہیں کہ عمر الاقمح, لگریسی والا, جزام والا, کوڑی اور مادر ذات اندھا لے کر آؤ جسے کوئی نہیں اچھا کر سکتا. عمر الاقمح ماں کے پیٹ سے لڑ پیدا ہوا ہے, میرے پاس لاؤ اور میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں. یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ اچھا کرتا, فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے انہیں آرڈر دیا تھا کہ تم اچھا کرو, تو اللہ کا حکم جب اللہ کے رسم کا نیٹ ورک حضرت عیسیٰ کے اندر کام کر رہا ہے تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میں اچھا کرو. یہ شرک نہیں ہے, یہ عین وحدانیت. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا. بہت سے بچے ان کی مائیں لے کر آئیں, اے عیسیٰ اسے اچھا کر دو, اے عیسیٰ اسے اچھا کر دو. حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر کے جاتے تھے شٹر کھلتا جاتا تھا, ہاتھ پھیر کے جاتے تھے آنکھوں کا شٹر کھلتا جاتا تھا. گھر چلے گئے سب جتنے اندھے تھے سب اکھیارے بن گئے. آخر اس زمانے کے جو مسلمان تھے حضرت عیسیٰ سے مدد کیوں مانگنے آئے؟ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میرے اندر رب کا رزق کام کر رہا ہے, رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے, اس لیے میں اندھے کو اچھا کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں جتنے کوڑھی ہیں جن کا بدن خراب ہو گیا ہے لے کر آؤ میں اچھا کر دیتا ہوں. بڑے بڑے کوڑھیوں کو لے کے آئے, یہاں اٹھا کر اے عیسیٰ اسے اچھا کر دوں. فرمایا خوب سارا ہی مرض اور ساری بیماری ختم ہو گئی. آیا تھا اس کی انگلیاں جھڑ گئی تھیں, آنکھیں بند ہو گئی تھیں, پیر سے چل نہیں سکتا تھا, لیکن جناب عیسیٰ نے ایک پھونک ماری تو وہ اچھا چنگا بن کر کے چلنے لگا. ایک نہیں ہزاروں کوڑیوں کو آپ نے اچھا کیا. پھر فرمایا صرف یہی نہیں کام کرتا ہوں, وہ ظلم ہوتا وہ ظلم ہوتا اور میں مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں. لوگ تو سمجھ گئے اب میرا بیٹا مر گیا ہے, رونے کھونے سے فائدہ نہیں ہے, بیٹے کی لاش لے کر آئے عیسیٰ زندہ کر دو. جناب عیسیٰ نے کہا خود کھڑا ہو جاتا ہوں. کھڑا ہو گیا. ایک نبی ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ مردہ زندہ کر رہا ہے, کوڑیوں کو اچھا کر رہا ہے. لوگ اس سے آ کر کہہ رہے ہیں اچھا کر دیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے اولاد دے دیجیے. قرآن فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں, اور ان کے امتی سب حضرت عیسیٰ ہی سے یہ کہہ رہے تھے. یہاں تک قرآن فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. شادی نہیں تو اولاد نہیں, لیکن رب کا قدرت کا کرشمہ دیکھو. حضرت جبریل کو بھیجا, اے جبریل جاؤ مریم سے کہو لا بلک غلام زکیا. اے مریم میں تمہیں اچھا صاف ستھرا لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت جبریل کہتے ہیں میں اولاد دے رہا ہوں میں لڑکا دے رہا ہوں. کیا جبریل مشرک ہو گئے؟ اگر خواجہ سے کسی نے کہا خواجہ مجھے اولاد دے دو یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ اولیاء میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا علم اور نیٹورک رکھ دیا ہے, اور جہاں جہاں غریبوں کو یہ طاقت ملی نبیوں کو طاقت ملی اس سے ہم مان سکتے ہیں.
بے شک
یہ مسئلہ قرآن میں کلیئر کرتا ہے. غوث اعظم نے وہی طاقت رب العالمین نے عطا فرمائی تھی. اس طاقت کا نام کے بسم اللہ. اللہ کے حسن اور پرمیشن سے کائنات کا ایک تنکا بھی نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا حسن ہے آپ کو, اے آنکھ دیکھ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ کہیے اللہ دکھا رہا ہے. آپ کہہ رہے میں نے سنا ہے, آپ نے کیا سنا ہے, آپ کی اس میں طاقت کیا ہے؟ یہ اس لیے اللہ ہے, اللہ کا حسن ہے, اے کان سن. تو یہ کان سن رہا ہے اور اس کو آپ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. کسی کو پیسہ دیا کہا میں دے رہا ہوں, آپ کیا دیں گے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نوٹ آئے اور اس کو دوسروں کے حوالے کریں. یہ ساری کائنات میں اللہ کا حسن کام کر رہا ہے. اگر اللہ اپنے حسن کو کھینچ لے تو دنیا کا سارا سسٹم ٹھپ ہو جائے. یہ اللہ کا ایک نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے. آپ کے پاس موبائل ہے کہ نہیں, اس میں نیٹ ورک ہے, سیم بھی ہے, بیٹری بھی ہے, اور آپ اس کو نمبر ڈائل کرتے ہیں اور پھر ہلو ہلو کہتے ہیں, نہ وہ سنتا ہے نہ آپ کی آواز یہاں سے کہیں جاتی ہے. تو آپ غور سے دیکھتے ہوئے نیٹ ورک نہیں آ رہا. یہ نیٹ ورک بہت ہی نہیں ہوتا, یہی نیٹ ورک جو ہے کمپنی کا رجنا ہے. نیٹ ورک آئے گا جب ہی یہ موبائل کام کرے گا. اس ساری دنیا میں اللہ کے حسن کا نیٹ ورک آتا ہے تو ساری دنیا چل رہی ہے, ساری کائنات حرکت کر رہی ہے. اور جس دن اللہ اپنا نیٹ ورک کھینچ لیتا ہے, یہ کان ہے لیکن سنتا نہیں, آنکھ ہے دیکھتا نہیں, اور اپنا نیٹ ورک اگر جاری کر دیتا ہے تو جس کو زبان نہیں ہے وہ بھی بولنے لگتا ہے, جس کو کان نہیں ہے وہ بھی سننے لگتا ہے, جس کی آنکھ نہیں ہے وہ بھی دیکھنے لگتا ہے. اور آپ کیسے کہیں گے, ارے سنو میاں, حضور کے پاس دشمن آ کے کنکر لے کر اور کہتے ہیں مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مٹھی میں کیا ہے یہ تو میں جانتا ہوں, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے. دشمن اچھل گیا. ہم تو سمجھتے کہ مٹھی میں کیا ہے محمد نہیں بتائیں گے, لیکن محمد تو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے وہ محمد کو بتائے کہ میں کہوں. ہاں تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, اے کنکریوں کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کنکری کو کان تھا, پھر حضور کا آڈر اس نے سنا کیسے؟ کنکری کے منہ میں زبان تھی, منہ ہی نہیں تھا تو زبان کہاں سے, پھر بول کیسے رہی ہے؟ دماغ نہیں تھا سمجھ کیسے رہی ہے؟ جب حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو تو رب نے اپنا رزق کا نیٹ ورک چالو کر دیا. بے کان کی کنکری سن رہی ہے, بے منہ کی زبان بول رہی ہے, بے دماغ والا سمجھ رہا ہے. اللہ کے اذن کا نیٹ ورک اتنا پرفیکٹ ہے, جہاں رب جاری کر دیتا ہے اپنے نیٹ ورک کو وہاں پر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے, اور چلتی ہوئی زندگی سے اپنے اذن کا نیٹ ورک کھینچ لیتا ہے تو آدمی وہی مر جاتا ہے, کان ختم ہو جاتا ہے, آگ پتھرا جاتی ہے. میرے دوست, ولیوں کی زندگی یہی ہے.
بے شک
اللہ والوں کی زندگی میں رب کا اذن, ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ آپ کے نبی سے افضل ہیں. حضور غوث پاک نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آج کے نبی نے مردوں کو زندہ کیا. قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا. تو حضور سے پاک نے زیادہ اس سے حجت تکرار نہیں, فرمایا کہ اچھا میرے نبی نے زندہ نہیں کیا, میں تو ان کا شہزادہ ہوں, انہیں کی چمک دمک میرے اندر ہے. چل پرانی سے پرانی قبر پر لے کے چل, میں اس مردے کو جس کی ہڈیاں گل گئی سڑ گئی اس کا وجود مٹی ہو گیا ہے, میں اسے زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں.
سبحان اللہ,
حیرت کرنے لگا, لے کے گیا اس پرانی قبر پر. تو پہلے حضور ہو سے بات فرماتے ہیں کہ اس قبر کو 70 سال ہو گئے.
سبحان اللہ,
یہ کتنی پرانی قبر ہے؟ 70 سال پرانی قبر ہے. اور فرماتے ہیں یہ بھی سن لے, یہ قبر ایک قوال کی ہے جو گانے بجانے کا کام کرتا ہے. اب بول خالی قوال کو زندہ کروں یا جو وہ کام کرتا تھا اس کے ساتھ زندہ کروں؟ عیسائی کہنے لگا نہیں, وہ گانا بجانا کرتا تھا تو اسی کے گانے بجانے کے ساتھ زندہ کر دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے, آپ لوگ سوچیں گے کہ غوثِ پاک گانے بجانے کو سنا, یہ نہیں یہ عالم برزخ کی بات ہے, عالم دنیا میں نہ جائے گا, عالم برزخ میں حکم بجا جاتا
جی,
یہ علمی گفتگو. تو میں عرض کر رہا ہوں غوثِ پاک نے اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کون, اور پھر اذن اللہ نے کہا,
سبحان اللہ,
فرمایا کون کے اذن میرے حکم سے زندہ ہو جا. سمجھے, جیسے ہی کہا تو قبر سے وہ گڑن بڑن گڑن بڑن کرتے ہوئے باہر نکلا, کھڑا ہوا. پھر حضور غوثِ پاک نے فرمایا چلا جا وہاں جہاں سے آیا. عیسائی نے دیکھا جب نبی کے شہزادوں میں یہ طاقت ہے تو نبی نے کتنی طاقت ہوگی, اور قبروں پر گر گیا, کہا ہر پر ہر کے مجھے اسلام میں داخل. اس طرح سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں, فلانے نہیں کیا تو یہ کیسے کر سکتا ہے, وہ کیسے. ایک عیسائی آیا ایک بزرگ کے پاس اور کہنے لگا قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اور تمہارے نبی زمین کے اندر دفن, تو جو اوپر ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس زیادہ ہوتا ہے, اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. تمہارے نبی نیچے اور ہمارے نبی اوپر, تو ہمارے نبی افضل ہوئے. انہوں نے اس سے حجت نہیں, ایک اسکیل منگائی, ترازو منگائے, اور ایک طرف ایک کے جی رکھ دیا. ایک زمانے کا جو وزن ہے وہ میں بول رہا ہوں, ایک کے جی رکھ دیا اور ایک طرف 10 گرام رکھا, کیا اس کو اٹھا؟ تو جیسے ترازو کو اس نے اٹھایا تو ایک کے جی
نیچے
اور 10 گرام
اوپر
اوپر. فرمایا بولے اس میں بھاری کون ہے؟ تو بولے ایک کے جی, اور بولے یہ 10 گرام والا, بولے یہ اوپر ہے وہ نیچے, جس کا مرتبہ وزندار بھاری ہے وہ نیچے ہے اور جس کا مرتبہ ہلکا ہے وہ اوپر ہے. اگر وہ اوپر گر گیا ایسے جواب ہونا چاہیے, کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ ایک نوجوان تھا بےچارا انتقال کر گیا, اللہ اس پر رحم کرے. ایک 16 لوگ گئے, 16 آدمی اس کو سمجھانے کے لیے کہ چلو فلا جگہ جماعت آئی ہے, وہاں جب پہنچے تو وقت ہو
گیا
کہنے لگے دیکھیے یہ بیٹا یہ مسجد ہے, یہاں لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, تم بھی مسجد کے بعد آ جانا, اللہ رسول کی بات ہو. تو نوجوان کھڑا ہو گیا, بولے اللہ رسول کی بات ہوگی کہا ہاں, تو پھر اس کو کیوں بلانا ہے؟ بولے آگے سن لیجیے, بولے اللہ رسول کی بات ہوگی اللہ رسول کو بات کرنے دو, ہم کو اور کیوں پوجا کرو.
جب سدرا میں جبریل پہنچے اور آگے اللہ رسول کی بات ہونے والی تھی جس جبریل نیچے رک گئے ڈسٹرب کرنے کے لیے آگے نہیں گئے تو وہ تو اللہ رسول کی بات ہوگی اللہ رسول تو بات کرنے تو ہم تو کیوں آ رہا تھا چلے آگے بیچارے کے پاس اس کا جواب ہی نہیں آپ کیا وہ چلے گئے نوجوان کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے حاضر جواب ہونا چاہیے میرے ہوش پاک نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ اللہ والوں کے اندر بےزن اللہ کا نیٹ ورک چلتا ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے. ایک صاحب کے پاس اولاد نہیں تھی وہ اولاد لینے کے لیے ہوش پاک کے پاس آئے کہا حضور تجھے اولاد دے دی تھی ہوش پاک نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں تو وہ بڑا پکا سنی کہنے لگا میری قسمت میں نہیں ہے جبھی تو آیا ہوں اگر قسمت میں ہوتی اولاد تو آتا کیا ہو جس کی قسمت بھی سب کو اولاد ملتی چلی گئی مجھے تو اتنے دن ہوئے شادی سے قسمت میں نہیں ہے اس لیے آیا ہوں دے دی وہ اسے پاس مسکرائے ورنہ پیچھے آیا پیچھے گیا ورنہ اپنی پیٹھ کو اور میری پیٹھ سے رکھا غوث پاک کی پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو رگڑ دیا فرمایا جا 9 مہینے کے بعد تیرے یہاں لڑکا پیدا
سبحان اللہ.
خوشی خوشی جا کر اپنی میڈم سے اس نے کہا تیار ہو جاؤ 9 مہینے کے بعد لڑکا پیدا ہوگا. ہو گیا ڈلیوری ہوئی اس کی بیگم نے فوراً آواز دی ارے ادھر آؤ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے کیا ہو گیا. کہا غوث پاک نے کیا کہا تھا بولے لڑکا پیدا ہوگا بولے تو لڑکی ہے اس نے کچھ معاملہ گڑبڑ ہے کیا تو انہوں نے صحیح سنا نہیں یا غوث پاک نے جو کہا ہے اس کا الٹا ہو گیا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ غوث پاک کے منہ سے نکلے اور وہ چیز پوری نہ ہو. اور اتنی بڑی پکی عقیدے والی آیا دیکھا اس کے شوہر نے تو آگے لڑکی تھی فوراً کپڑے میں لگ لو جب تو میں لے کے جاتا ہوں معاملہ کیوں ایسا ہو گیا. لے کر کے گیا حضور آپ کا شکریہ ڈلیوری ہو گئی یا صاحب اولاد بن گیا باپ بن گیا لیکن معاملہ ایک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ نے فرمایا لڑکا ہو گیا یہ لڑکی. فرماتے ہیں جی سنو کپڑا کھولو دیکھو لڑکا حضور دیکھ کے لایا ہوں لڑکی ہے. فرمایا کپڑا تو ہٹا کپڑا ہٹایا دیکھا تو لڑکا. غوث پاک کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ اذن اللہ ہے اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے ہماری نگاہوں کی خطا ہو سکتی ہے میرے غوث قول کی یہ ہے اذن اللہ. اولاد بھی دیتے ہیں اور اولاد اگر لڑکی ہے تو لڑکی سے لڑکا بھی بناتے ہیں اور اگر لڑکا نہیں چاہیے لڑکی چاہیے تو میرے گھر لڑکی بھی بناتے ہیں بغیر اللہ اللہ کے حق سے سب کچھ ہو جاتا ہے.
بے شک
کام ہوتا ہے بلی کا اور قدرت ہوتی ہے میرے مولا کسی کو قرآن فرماتا ہے ان اللہ کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اپنی قدرت کو ظاہر کر دے آنکھ سے اس نے اپنی قدرت ظاہر کیا کان سے اپنی قدرت ظاہر کیا اس مٹی کے ایک مٹی کے پتلے سے اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. ہر ولی میں رب کا اذن اللہ شامل ہوتا ہے وہ جو چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے کر دیا
جاتا.
کسی ولی سے کچھ مانگنا نہ شرک ہے نہ کفر ہے نہ گمراہی ہے. ولی سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے باپ سے آپ نے پیسہ مانگا اور کسی نے کوئی مصیبت اگر آپ کے سر پر آ گئی تو آپ نے فوراً اپنے دوست سے مدد مانگ لی. مدد دینے کی طاقت دوست کو رکھ لیتی ہے پیسہ دینے کی طاقت باپ کو رکھ لیتی ہے شیر کے تنخواہ حاصل کرنے کی طاقت رکھ اس میں بھی ہے. تو یہ سب طاقتیں اللہ کی ہیں جن اللہ سے ہے یہ جسمانی طاقتیں ہیں اور روحانی طاقتیں اولیاء کرام کو عطا
کرنا.
اللہ آتا ہے گیارا ہو جاتا ہے سڑکتا ہوا آتا ہے مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے اولاد آتا ہے اولاد لے کر جاتا ہے कोढ़ी आता है छपा पाके जाता है, अंधा आता है पाठ ले करके जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान ने हमको यही अकीदा दिया है और इसी अकीदे के साथ है सुन्नियों जियो और जीने के साथ साथ ये है कि आपस में मिलजुल कर रहो। और तीसरी बात ये है कि अल्लाह के घरों को आबाद करो। ये सारी ताकतें अल्लाह ने कुदरतें दी हैं बंदों का, तुम्हारे दिलों में अकीदा बिठा दिया है, जज्बे मोहब्बत अता फरमाई है, तो इसका मतलब ये है कि गौसे पाक ने नमाज नहीं छोड़ी, तुम भी नमाज पढ़ो, और मेरे ख्वाजा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तुम भी नमाज मत छोड़ो। यही कुदरत पर अमल करने का अच्छा सिला है। मुसलमान अगर इस मामले में अकीदे को भी बचाता है और अमल की हिफाजत करता है तो वो सच्चा मुसलमान और कब्र से लेकर हर दिन तक कामयाब इंसान होता है। इसलिए मेरी नसीहत ये है, वलियों का दामन मत छोड़ना, वलियों से मोहब्बत रखना, और उस मोहब्बत का जलवा यह है सर को भी बारगाहे खुदावंदी में झुकाना। यही गौसे आदम का पैगाम, यही मशरक़े आला हज़रत का पैगाम, यही कुरान का पैगाम, यही हर वली का पैगाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अकीदे में भी शामिल रखे और अमल का भी पाबंद बना दे। वमा अलैना इल्लल्लाह।
Thank you.